السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پروگرام میں براہ راست حصہ لینے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89۔ اور سامعین، ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کی نئی پالیسی پر بحث کرنے کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ آصف خواجہ کا متوقع 3 ملکی دورہ اور موجودہ حالات میں ان دوروں کی اہمیت۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہوگا پاکستان میں چھٹی مردم شماری 2017 کے عبوری نتائج پر بعض سیاسی پارٹیوں کے تحفظات۔ آگے چل کر بات کریں گے بھارتی ریاست پنجاب اور ہریانہ میں جاری پرتشدد واقعات پر، اور آخر میں بات ہوگی امریکی ریاست ٹیکسس میں شدید سمندری طوفان، صدر ٹرمپ کی طرف سے توہین عدالت کے مجرم آر پاؤ کو معافی، اور شمالی کوریا کی جانب سے مزید 3 میزائل داغے جانے کے بعد چین کا شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ اور چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس میں شامل ہیں ساجد تار صاحب، ریپبلکن، آپ ویل نون ایکٹیوسٹ ہیں، مجاہد بریلوی صاحب پاکستان سے، آپ نوٹڈ اینالسٹ ہیں، ہمیں جوائن کریں گے، اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں۔ اور مجاہد بریلوی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے، جس طرح بھی میں نے کہا کہ پاکستانی جو وزیر خارجہ ہے خواجہ آصف صاحب وہ آئندہ ہفتے روس، ترکی اور چین کا دورہ کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان دوروں کا مقصد جو ہے وہ ان ممالک کے رہنماؤں سے افغانستان کے لیے جو امریکی پالیسی ہے نئی، اس پر بحث کرنا ہے، اور ان ممالک کو پاکستان کا جو موقف ہے اس سے آگاہ کرنا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماسکو اور بیجنگ دونوں پاکستان سے متعلق امریکی پوزیشن کو کرٹیسائز کر چکے ہیں، یہ پوری پالیسی پر وہ کرٹیسزم کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے جو موقف ہے کافی حد تک واضح ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ مزید کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ان دوروں سے؟
لیکن نفیسہ، یہ جو ٹرمپ کا جو بیان ہے وہ بہت غیر معمولی تھا، یعنی یوں تو امریکی وہ جو ہم سو کال ڈومور کی بات کرتے ہیں وہ اس پر مطالبہ کرتا بھی رہا، اور اس کے لیے ہم نے بڑی سیکریفائسز بھی دیں۔ یعنی امریکنز اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 ارب ڈالر اس دوران دیے، تو پاکستان کا نقصان بھی کچھ 6 ارب ڈالر سے بڑھ گیا تھا بھی کچھ عرصے پہلے تک۔ پھر یہ بھی آپ کو علم ہے کہ 50,000 میرے خیال میں کسی ملک کے اتنے بڑی تعداد میں شہری اس وار کی نظر نہیں ہوئے جو بھارت ڈیول لائن کے اس طرف اور اس طرف لڑی گئی۔ اسی طرح ہمارے کوئی پاکستانی فوجی بھی کوئی 4,500 ہلاک ہوئے، امریکنز کہتے ہیں جی ہمارے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,500 ہے۔ تو مقصد یہ کہ اس کے بعد کہ جب اتنی بڑی سیکریفائس سے پاکستان گزرا، اور ہماری فورسز نے، دیکھیں میں اپولوجسٹک نہیں ہونا چاہتا، بڑا سخت مقابلہ کیا، کیونکہ افغانستان کے لیے کھلا میدان تھا۔ اگر واقعی امریکنز اور نیٹو افواج پاورفل ہوتی تو کس طرح وہاں سے لشکر اور سپاہ جو ہے گزرتے ہوئے پشاور اور ہمارے شہروں پر حملہ آور ہوتے جیسے کہ اب تک ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ٹرمپ صاحب کا یہ بیان کہ ہم نے 20 تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں اور پاکستان نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے، جناب سب سے زیادہ جو ہے میرے خیال میں اگر جو دہشت گرد، تخریب کار، طالبان جو مارے گئے یا پکڑے گئے وہ پاکستان کے، افغانستان نے کتنوں کو پکڑا، کتنوں نے مارا، اور ہم نے تو خیر امریکنز کے بھی حوالے کیا، اور اس کے سلسلے میں ہمارے مشرف صاحب پہ الزام بھی لگتا رہا۔ مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے بیان کے بعد پہلا جواب تو خیر آدمی سربراہ نے دیا، پھر پریشر بہت زیادہ ہماری اسلام آباد کی حکومت پہ پڑا، اور پھر میرے خیال میں یہ سافٹ میسج خواجہ آصف صاحب ایز اے وزیر خارجہ باہر، یعنی پہلے چین اور روس جا کر امریکہ کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہر وقت آپ کے جو ہیں وہ بوٹ صاف کرتے رہیں گے۔ جی نفیسہ.
جی شہناز نفیس میرا نام ہے. بریلوی صاحب, اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پر امریکی دباؤ کا اور باقی جو یورپین کنٹریز ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں اس میں, اس کی ایک وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کی مدد کرتا رہا ہے, انہیں پناہ گاہیں جو ہیں وہ فراہم کرتا ہے. تو اگر یہ محض الزامات ہیں اور یہ غلط ہے تو پاکستان اتنے برسوں میں یہ بات امریکہ اور عالمی برادری کو کیوں نہیں وہ کنونس کر سکا, کیا وجہ ہے؟
رہا نا, سوری ٹو سے, کہ جب خود امریکن یہ کر رہے تھے, کیا ہمیں نہیں معلوم کہ کس طریقے سے مصر کا جو اسلحہ کے جہازوں, مصر سے جہازوں میں اسلحہ بھر کے یہاں آتا تھا اور ہمارے آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے لوگ بیٹھتے تھے, اوجڑی میں اسلحہ جمع ہوتا تھا, امریکی ڈالر جس طرح یہاں بانٹے جاتے تھے, تو یہ تو خود انہوں نے پالا. کس نے واشنگٹن میں افغان مجاہدین کو جو ہے وہ ویلکم کیا؟ اسامہ بن لادن کس نے بنایا؟ ہم اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے حمید گل جیسے آئی ایس آئی کے سربراہ بھی استعمال ہوئے, لیکن یہ تو امریکن سب چھتری کے اندر ہوتا رہا, تو یہ تو وہ سب کچھ کرتے رہے اور اس کے بعد یعنی وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اب دوبارہ انہیں ہمیں ضرورت پڑی. ایک بار تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وار ختم ہو گئی, جب روس چلا گیا تو یہاں پر تو جو اربوں ڈالر کے جو منصوبے تھے, حتیٰ کہ وہ یہاں جو اسکول کھول رہے تھے بلوچستان میں, اس کی چھتیں ان کے بغیر چھوڑ کے چلے گئے. تو جب امریکہ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, اور جیسے کہ اس وقت ضرورت تھی خاص طور پر جب سوویت اختتام کے قریب جب فوجیں واپس جا رہی تھیں, تو ان کے لیے ہمارے ان کے لیے بارڈر بھی ختم ہو چکا تھا, ان کے ڈالر بھی ختم ہو چکے تھے, ان کی کوئی پالیسی بھی نہیں تھی. وہ ان تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو جنہیں آج وہ کہتے ہیں ان کو واشنگٹن میں ویلکم بھی کرتے تھے. یہ کوئی یعنی کوئی خفیہ بات نہیں ہے کہ کس طریقے سے بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ امریکنز نے کس طرح افغانوں کو پورے جو اسامہ بن لادن اور پورے جو سارے جو عرب,
وہ تو ایک ہسٹری بن چکی ہے. آپ ریلوی صاحب جو بات کر رہے ہیں اٹس پارٹ آف ہسٹری ناؤ, ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت اور جو افغانستان میں بد امنی ہے,
کیونکہ بعد میں قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے پاسٹ کا.
لیکن امریکہ کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو حالات ہیں ریجن میں اور جس طرح افغانستان میں بدامنی ہے اس سے جس طرح پورا ریجن متاثر ہو رہا ہے, وہ امریکہ اپنی پالیسیز میں چینجز لایا ہے اور پاکستان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے, لیکن الزام یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک افغان طالبان جو ہیں ان کی مدد کرتا رہا ہے.
اگر ہم لوگ یہ نہ کرتے تو آج عراق اور شام بن چکا ہوتا پاکستان. سوری ٹو سے اس وقت بھی آج اب ایکسپٹ کرتے ہیں, ساجد
تارر کے پاس چلتے ہیں,
پالیسی ہماری غلط تھی, اب ایکسپٹ کرتے ہیں نا کہ عراق میں ہم غلط داخل ہوئے, اب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے, اب جب یہ ایکسپٹ کرتے ہیں, وہ تو اگر پاکستان کی ٹریڈیشنل وہ فوج نہیں ہوتی جو انگریز کی بہرحال ماشاء اللہ اس نے بنائی تھی, اگر ہمارے پاس یہ فورسز نہیں ہوتی, اگر لوگ لڑنے کی تیار نہیں ہوتے, تو ہم بھی عراق اور شام بن چکے ہوتے.
ساجد تارر کے پاس چلتے ہیں,
ریزسٹ کیا نا یہاں کے لوگوں نے بھی, یہاں کی بہرحال فوج نے بھی, اس لیے امریکہ کو یہ برا لگ رہا ہے کہ ان کی جو انڈیپینڈنٹلی وہ جو اس پورے ہمارے خطے کو بنانا یہ چاہتے تھے کہ عراق شام بن جائے, وہ نہیں بنا.
اوکے بریلوی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ساجد تارر صاحب, آپ نے مجاہد بریلوی صاحب کو سنا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع کرنا چاہوں گا کہ اس کے ڈائگناسٹک کیا ہیں. اس کے ڈائگناسٹک یہ ہیں کہ پچھلے 8 سال امریکہ کی فارن پالیسی بہت کمزور رہی ہے اوباما پیریڈ میں, اور دو جن جو ہیں وہ بوتل سے باہر نکل آئے, ایک چائنا اور ایک رشیا. چائنا نے پاکستان ٹیک اوور کر لیا, ساؤتھ ایشیا میں اسٹرانگ, ساؤتھ ایشیا سی میں انہوں نے اپنے آئیلینڈ بنا کے وہاں پہ بیرکس بنا لی, رشیا کریمیا میں یوکرین پہ سارا, وہ دونوں چیزیں باہر آ چکی ہیں. انہوں نے ویک پالیسی کا بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا, اب اس کو انہوں نے اپنے باکسز میں اپنے بوٹلز میں واپس جانا ہے, اور کس طریقے سے جانا ہے اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ ایک ہیوج ایشو ہے.
تو کیا ان کو باٹلز میں واپس بھیجنے کے لیے پاکستان جو ہے اس پر دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟
کس پہ دباؤ؟
پاکستان پر دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اگر روس
دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سپورٹ طالبان اور حقانی گروپ مسلسل جاری ہے, اور اگر افغانستان میں امریکن آپریشن فیل ہوتا ہے تو وہاں پہ آئیسس ٹیک اوور کرے گی, پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرے گی اور امریکن انٹرسٹ کو تھرٹ سیٹ ہوگی وہاں سے. اب اس میں یہ بتانا چاہوں گا پاکستان کے حوالے سے, پاکستان میں ہر چیز کا حل ڈالر ہے. پاکستان پچھلے 25 سال یا جب سے رشیا وہاں پہ آیا ہے, ڈالر جب کھلے گئے ہیں ٹالر منہ کو لگ چکے ہیں. دہشت گردی ایک انڈسٹری بن چکی پاکستان میں, سوئسائڈ بامنگ ایک انڈسٹری ہے وہاں پہ. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے لشکر طیبہ کے پیچھے کون کھڑا ہے, آپ کے دوسری آرگنائزیشنیں کنہوں نے بنوائی ہیں, پاکستانی طالبان, پنجابی طالبان, جنوبی پنجابی طالبان, ایک ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. ویس کو بلیک میل کیا جاتا رہا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے اس کے تانے بانے پاکستان سے جڑتے ہیں. تو اب پروگرام یہ آ چکا, اب دیکھیں مسئلہ یہ آ چکا ہے کہ ویسٹ اب یہ مان چکا ہے کہ پاکستانیز دے آر ناٹ ٹرسٹ وردی پیپل. ایک سائڈ پہ اسامہ بن لادن کو وہاں پہ رکھتے ہیں, دوسری سائڈ سے ہم سے بلینز ڈالر لے کے ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. اب انہوں نے اس چیز کا حل نکالنا ہے, اور حل اس کا یہ نکلا. اور ایک قابل تشویش بات یہ ہے, قربانیاں آپ کے مطابق پاکستان نے دی, جنگ پاکستان نے لڑی, لیکن افغانستان انڈیا کے حوالے کر دیا. 24 کونسل جنرلز ہیں اس وقت افغانستان میں.
ٹھیک, اوکے.
اب وہ ایک سٹیک ہولڈر بن چکے ہیں, جب تک انڈیا کو ٹیبل پہ نہ لایا جائے افغانستان کا حل پاسبل نہیں. اب اتنی فلور دیکھیں آپ کہ پاکستان پچھلے 15 سال سے کرپشن میں اس برے طریقے سے گیا. ان کی نمبر ون پرائیورٹی از ناٹ ٹیررزم, از کرپشن. ڈالر لوٹو اور یہاں سے نکل جاؤ. کچھ لوگ آسٹریلیا جا چکے ہیں, کچھ لندن میں. ہر آپ کے لیڈر کا جو ہے وہ گھر لندن یا دبئی میں ہے. اب خود اندازہ لگائیں کہ کتنے سیریس ہیں. خواجہ صاحب یہاں آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. 30 سال سے میں نے جتنے سٹیک ہولڈر دیکھے ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, منہیٹن میں شاپنگ کرتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. کوئی انٹرسٹ نہیں. نیشنلزم نام کی چیز نہ دیکھی ہے نہ نظر آ رہی ہے فیوچر.
ٹھیک, اوکے. نتار صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. اور اگر امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے اس نئی پالیسی کو ہم دیکھیں تو کافی دباؤ جو ہے وہ لگتا ہے کہ پاکستان پر ڈالا گیا ہے, اور اس دباؤ ڈالنے کا جو مقصد ہے, اس کے ذریعے امریکہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, امریکہ کے الفاظ میں افغانستان میں امن, تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ یہی طریقہ درست ہے آپ کی نظر میں جو امریکہ اختیار کر رہا ہے؟
میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ طریقہ درست ہے. یہ ایک ٹیکٹیکل لیور ہے, ایک اظہار ہے پاکستان سے ناخوشی کا, اور ایک اظہار ہے ایک ایسے موڑ کے اوپر جہاں امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ نکل نہیں سکتا کیونکہ افغانستان میں حالات خراب ہو جائیں گے. پاکستان سے میرے خیال میں امریکہ کی توقع یہ ہے کہ وہ طالبان سے جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں وہ ایسے ڈیل کریں کہ طالبان کا پاکستان میں رہنا, ان کا تنظیم سازی کرنا, ان کا گروہ بندی کرنا, ان کو اپنے آپ کو ترسیل دینا اور اپنے آپ کو سسٹین کرنا جو ہے وہ تقریباً امپاسبل ہو جائے, اور طالبان کے پاس کوئی ایسا چارہ نہ رہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں افغان حکومت کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ حل کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو ان کی پریزنٹیشن تھی اس میں انہوں نے یہ بھی تقریباً دبے لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں اس طرح کی فوج نہیں بھیجے گا جیسے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ. امریکہ افغانستان کی صورتحال کو فی الحال ایسے تیسے ہی رکھنا چاہتا ہے, لیکن صرف طالبان اور اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کے اوپر مختلف طریقوں سے مختلف ممالک کی طرف سے, پاکستان, ایران, چائنا, روس, ان ساروں کی طرف سے ایسا دباؤ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی اور صورت نہ ہو, صرف ایک ہی صورت رہ جائے کہ وہ افغانستان کی حکومت کے جو اس کا آئین ہے اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں کروا لیں, کچھ اپنے عہدے لے لیں, کچھ وزارتیں لے لیں اور کچھ اپنے آپ کو افغان ٹینٹ کے اندر اس طرح سے لے آئیں جس میں ان کی بھی کچھ فیس سیونگ ہو, امریکہ کی بھی فیس سیونگ ہو اور افغانستان میں جو ہے وہ مستقبل قریب میں امن رہے. اس کے علاوہ اس پالیسی کے اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی ان کے فی الحال کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے. اب پاکستان سے ان کی توقع میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں, ہمیں ساتھ رکھیں, ہمیں دکھائیں کہ حقانی نیٹ ورک سے آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں, حقانی نیٹ ورک اسلام آباد میں ان کے بچے رہ رہے ہیں نہیں رہ رہے, ان کے کیا بزنسز ہیں پاکستان میں, اور یہ نہ ہو کہ جیسے ملا عمر نکل آئے تھے بہت عرصے بعد اور طالبان جو ہیں وہ اپنے جلسے جلوس کرتے ہیں بلوچستان میں اور وہاں گروہ بندی کرتے ہیں اور وہاں ٹیکٹیکل میٹنگز اپنی کرتے ہیں. یہ ساری میٹنگز جو ہیں اگر وہ ہوتی ہیں تو ان میٹنگز کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی افواج کے عسکری قیادت کے ان کے لینس کے نیچے ہوں, ان کے سامنے ہوں, ان کی عینک کے سامنے ہوں, اور وہ ساری میٹنگز وغیرہ ہوتی ہوں تو اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ طالبان نے کیسے صلح کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی وہ اس طرح کی اپنی گروہ بندی کریں, میٹنگ کریں, جس سے کہ افغانستان میں بدامنی یا نیٹو افواج یا امریکہ کے خلاف کوئی سازش بندی ہو, تو اس کو پاکستان جو ہے وہ بری طرح سے کچل دے, اور وہ جو پاکستان جو کچھ ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ امریکہ سے شیئر کرے اور امریکہ کی رضامندی سے کرے اور امریکہ جس طرح سے وہ کہنا چاہتا ہے وہ کرے, تاکہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ طالبان کے انکلوسیو ہو, اس میں طالبان شامل ہوں, وزارتیں لیں, اپنے میئر بنائیں یا جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ امریکہ یہ بھی نہیں انفورس کرنا چاہتا کہ جو سیکولر قسم کا 100% سیکولر یا طالبان کو انیکسیپٹیبل جو چیزیں ہیں افغان حکومت میں ان کا دفاع کرے. فی الحال امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارے گروپ جو ہیں یہ جرگے میں بیٹھیں, افغانستان کی حکومت میں بیٹھیں اور مل جل کے افغانستان کا انتظام سنبھالیں, تاکہ ویسٹ اور امریکہ کے خلاف افغانستان سے کوئی سازش اور کوئی خطرہ اور کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی نئی چیز, کوئی نیا فتنہ پیدا نہ ہو.
صحیح. بریلوی صاحب, آپ سے ایک سوال ہے, لیکن اس سے پہلے ایک کوسچن اس وقت میرے ذہن میں آیا ہے, اس سے پہلے کہ وہ میں بھول جاؤں, طاہر صاحب کی جانب میں جانا چاہوں گی. طاہر صاحب, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قیادت جو ہے وہ علاقائی ممالک سے اس وقت رابطے میں ہیں. اوکے, ہمیں کہا جا رہے ہیں, بریلوی صاحب کچھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بریلوی صاحب, پلیز. بریلوی صاحب
میں خود دار لوگ ہیں جنہوں نے لڑ کر ثابت کیا ہے. یہ ضرور میں ذرا سا تصحیح کر دوں ان کی, یہ بندے نہیں شاید پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں اس لیے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں نیشنلزم کے نام کی کوئی نہیں ہے. حکمرانوں کے بارے میں کہیں نا, یہ مودی جیسا جو ہے ہندوستان کی سب سے بڑے جمہوریہ کا صدر بنا ہوا ہے, جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے, جو ڈیموکریسی مانتے ہی نہیں ہے.
اوکے, جی طاہر صاحب, آپ سے سوال میرا یہ تھا کہ پاکستان,
میں مودی صاحب کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں, نہ کرنے کی کوشش کروں گا,
جی بالکل میرے خیال میں اس کو یہ ٹریک سے باہر ہو رہے ہیں. طاہر صاحب پلیز, ہم ٹائم بھی بہت کم ہے. کوسچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستانی قیادت جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ علاقائی ممالک سے اس وقت رابطے میں ہیں. روس, ایران اور بیجنگ جو ہیں انہوں نے آلریڈی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کے حق میں بیانات دیے ہیں. اگر یہ ممالک امریکہ کے مد مقابل کڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے افغانستان کے اندر امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟
منظر میں بتانے کی کوشش یہ کروں گا کہ چائنا کی مجبوری ہے ساتھ کھڑے ہونا. انہوں نے اتنا پیسہ انویسٹ کر دیا ہے وہاں پہ, اتنا انفراسٹرکچر پہ آ رہے ہیں وہاں پہ, انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں بینک آف چائنا کی برانچ کھول لی ہے, چائنیز اسکول کھول دیے ہیں چائنیز زبان کرنے کے لیے, وہ تو الٹیمیٹلی کریں گے. اور دوسرا اس میں رشیا والی بات, رشیا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ انڈیا ہیز لیفٹ دا رشین کیمپ. انڈیا پچھلے دنوں مودی صاحب کے جب ہمارے کنٹری میں پاناما میں بزی رہے ہیں, وہ رشوتوں کے اپنی باتیں اور ساری آپ کی منی لانڈرنگ کی باتیں ہو رہی تھی, انہوں نے دو ٹرپ یہاں پہ لگائے بڑے سکسیسفل, اور اپنی مارکیٹنگ انہوں نے کی, اپنی فارن پالیسی بتائی, پاکستان کی دہشت گردی ڈسکس کی انہوں نے. تو اس وقت دیکھنے والی بات یہ تھی کہ رشیا کو چھوڑ کے امریکہ کا ٹرینڈ انڈیا کی طرف جانا, تو رشیا بھی اسی لیے پاکستان کو دیکھ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو بھی پتا تھا اس بات کا کہ اب امریکہ سے ڈالر نہیں بن سکتے. تو آس پاس نزدیک دیکھیں تو پچھلے 10 سال سے آپ زرداری صاحب سے لے کے ابھی تک ترکی اور چائنا دونوں پاکستان میں گھسے ہوئے ہیں. ذرا ان دونوں کنٹریز کی ہسٹری دیکھیں تو کرپشن از پارٹ آف دیئر کلچر, ٹرکش کلچر اینڈ دا چائنیز کلچر. تو بعد میں پھر بات وہیں آ جاتی ہے, دیکھیں ریالٹی از ریالٹی, ہماری دہشت گردی پرائیورٹی نہیں ہے, ہماری کرپشن پرائیورٹی ہے وہاں پہ, اور اس چیز سے نکلنا پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. आगे जो तब्दीली का नारा वहाँ पे यंग लोग मार रहे हैं, सियासतदान अपने सियासतदान ट्रेडिशन से निकलना पड़ेगा। तारिक
साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन, तारिक साहब एक क्वेश्चन प्लीज, कतई कलामी माफ, हमें ये मालूम है कि 1948 से अब तक अमेरिका पाकिस्तान को इमदाद देता रहा है, आज अमेरिका करप्शन की बात कर रहा है, तो इतने बरसों में अभी अमेरिका को ये ख्याल क्यों आया?
जी देखें, अमेरिका करप्शन की बात इसलिए कर रहा है कि देखें बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट किए जब से रशिया अफगानिस्तान में आया था, इन्वेस्टमेंट देखें पाकिस्तान की अमेरिका में कितनी, अमेरिका ने कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को की, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया, कितना आर्मामेंट्स में हेल्प की है, लेकिन अब उनको पावर होता जा रहा है कि दे ऑलवेज प्ले द डुअल गेम, इधर से पैसे भी बनाते हैं दूसरी साइड पे दूसरी गेम भी करते हैं। अब देखें अमेरिका के पास चॉइस क्या है, कोई चॉइस नहीं है, इंस्टेड के उनको कहें कि यार प्लीज प्ले अ फेयर गेम, और उसमें करने का कोई, देखिए अब ख्वाजा साहब आ रहे हैं, ख्वाजा साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, कोई मुझे ये बताएं उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी पे ग्रिप हो, आइदर वो स्टेक होल्डर हो, आइदर तो वो डिसीजन मेकर हो, वो उनका आना जाना कुछ करना, मेरे ख्याल में हमारी हर चीज, देखिए दो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि हमें F-16 नहीं दिए जा रहे, इंडिया में F-16 के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जंग हमने अफगानिस्तान की लड़ी है, इंडिया टेक ओवर कर गया। अब किस तरीके से कहेंगे कि हमारी पॉलिसीज कामयाब थी या कामयाब होंगी इन द फ्यूचर? अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हालात ये हैं वहां पे कि पकड़ा मंडी बन चुकी है आपकी नेशनल असेंबली,
ठीक ओके,
कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ
रही, हमारे साथ रहिए,
क्या होने वाला है, किधर जाएगा, क्या बनेगा,
थार साहब हमारे साथ रहिए। बेलवी साहब आपकी जाने वापस आती हूँ, पाकिस्तान के अंदर कई जो तजिया निगार हैं, प्रिंट मीडिया को अगर आप देखें तो उसमें बाज आर्टिकल्स ऐसे हैं उसमें ये बातें हो रही हैं कि अमरीकी इमदाद बंद होने से पाकिस्तान को धचका लग सकता है, और बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का बेशतर बजट जो है वो भी अमरीकी इमदाद पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान रूस चीन और तुर्की की जानिब बढ़ रहा है, क्या ये ममालिक जो हैं रूस चीन और तुर्की जैसे ममालिक पाकिस्तान को वो इमदाद दे सकेंगे जो 1948 से अभी तक अमरीका पाकिस्तान को दे रहा है?
एक तो खैर मैं, मुझे वजह इल्म है कि वक्त कम है, यानी अगर पाकिस्तान में करप्शन आया है और ये जो खासतौर पर अफगान वॉर के दरमियान, तो ये अमरीकी CIA थी जिसने बराह रास्त जो है हमारी ISI को पैसा दिया, असला दिया, इन्होंने तमाम बाउंड्रीज को इन लोगों ने तोड़ा है, डेवल लाइन इन्होंने खत्म की है, रॉकेट और वो ये लोग छोड़ के गए हैं, कोई हिसाब किताब है? जब भी तो ओजड़ी कैंप में आग लगी थी। एक तो बात ये बता दूं कि अगर पाकिस्तानी हुक्मरान करप्शन ने किया है तो उसमें अमेरिकन से पेंटागन और उनकी पार्लियामेंट या कांग्रेस को नहीं कह रहा, वो उसमें पूरी शामिल है। और मैं आप देखें और भी जो गेम है उसको थोड़ा सा अंदाज कर रहे हैं, मैं अभी रियाद में गया था जिसमें ट्रंप साहब जो है सऊदी कॉन्फ्रेंस में आए थे और जिसमें उन्होंने जो एक सऊदी इतिहाद बनाया था जिससे कतर को और ईरान को बाहर रखा था, एक ये भी हो रहा है। तो पाकिस्तान को इस बात की भी सजा मिल रही है कि वो जो है कतर और ईरान के साथ क्यों बैलेंस कर रहा है। फिर सबसे और बड़ी बड़ी बात, पाकिस्तान में CPEC के जरिए बहरहाल $49 बिलियन आ रहे हैं। ये जो आप सवाल कर रहे थे कि 48 से लेकर मुझे नहीं मालूम क्या फिगर्स हैं आज तक अमेरिकन ने हमें क्या दिया है, वो किससे कितने उससे ज्यादा कितने ले जा चुका है, यानी हमारे 50,000 लोगों की जाने, हमारे आधा मुल्क तकसीम कराने में। तो सॉरी टू से मेरा ख्याल ये है कि वादे तौर पर हमारे आर्मी सरबराह ने कहा, मैं उनका बड़ा क्रिटिक रहा हूँ और मैं तो कहता हूँ कि ये दरअसल जनरल ज़ियाउल्लाह थे उनके दौर में जो है पाकिस्तानी फौज ने हमीद कुल जैसे जो अमेरिकी टाउट थे उनके जरिए अफगानों को यहाँ तरबियत दी और वो हमें छोड़कर कुछ भाग गए जो है, जो वो जो कुछ किया वो तो आप पास की बात है, अगर आप पास की बात करें। लेकिन आज तो ख्याल ये है कि CPEC के जरिए जो यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है कतर और ईरान से, जो बहरहाल हमने एक बैलेंस तालुकात किए हैं, बिला शुबा मैंने कहा पाकिस्तान ना कोई क्लाइंट स्टेट है ना कोई बनाना स्टेट है, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि इराक शाम वाली सूरत हाल ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पार्लियामेंट जैसी गली सड़ी है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तो 54 जो है वो जो क्रिमिनल बैठे हुए हैं जनाब, हमारी तो बकरा मंडी ही है ना। तो ये बातें छोड़े सपोनियन की डेमोक्रेसी को, मैं सिर्फ आखिर में सिर्फ ये बात कहूंगा कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, और मैं ख्वाजा आसिफ जैसा कोई नाम या कोई भी हो, बहरहाल पाकिस्तान में 2002 के बाद इख्तदार की मुंतकली भी हुई है, फौज का रास्ता भी बंद हुआ है, हमने बहुत माजी में गलती की है हमारे हुक्मरानों ने, लेकिन एक हम एक अभी भी एक प्रोसेस से गुजरे हैं, और हमने इतने बड़े हमले को जो उसामा को हम नहीं लाए थे, अमेरिकन लाए थे, मुल्लमर को हम नहीं लाए थे, वो लाए थे, गुलबदीन को वो लाए थे, ये सब वो लोग लेके आए थे और हम पर छोड़कर क्लाशनकोव और हीरोइन छोड़कर चले गए, और ये मैं फिर कहा कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नेशनलिज्म के नाम कोई नहीं है, पाकिस्तान सॉरी टू से अभी यहाँ हमारे पास खुलेआम ये रजा, मैं जो आया हुआ हूँ यहाँ पर प्रेस क्लब में बैठा हूँ,
बरेली साहब आप बार बार हिस्ट्री में जा रहे हैं, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है
वाशिंगटन में बैठे हैं अमरीका में बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता पाकिस्तान का।
ओके आप प्लीज हमारे साथ रहिए। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आपकी जानिब मैं आना चाहूँगी, जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान जो है वो रूस और तुर्की चीन की जानिब बढ़ रहा है, रूस की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आए हैं अफगान पॉलिसी की तरह हवाले से और चीन के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, आज ईरान ने भी क्रिटिसाइज़ किया है कि पाकिस्तान पर इतना दबाव जो है डालने से अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ेगा रीजन में। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी क्या अफ़गानिस्तान में ये जो ममालिक हैं रूस चीन तुर्की पाकिस्तान, इनके मुफादात एक जैसे हैं?
मैं नहीं समझता कि सबके मुफादात में मुताबिकत है। रूस के कि जो मफादात हैं वो टैक्टिकल मफादात हैं, उनका है कि अगर अफगानिस्तान में खुदा न खासा तालिबान की हुकूमत आ जाती है तो उसकी उसके ज़रिए से जो इन्फिल्ट्रेशन उनकी जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं उनमें इंतहा पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी और औरतों के खिलाफ जो जो तालिबान का तरीक़ाकार है या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो उनका तरीक़ाकार है वो लोगों के जहन में आहिस्ता आहिस्ता सराइयत करेगा और वो जो जहर है वो मास्को तक फैलेगा। लेकिन उनका जो ब्रॉडर जो हदफ है या है वो अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ दुनिया में जियोपॉलिटिकल जो और सिचुएशंस हैं उनमें लेन देन के लिए अपने लिए एक नया कार्ड और एक नया सिक्का पैदा करना, ये खास तौर पे रूस की ये ख्वाहिश है। रूस के अपने हालात जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं, पहली ऐसे नहीं कि जैसे वो किसी और मुल्क में फौजी तरीके से एंटर हो सके, ना ही रूस की कोई इतनी डिप्लोमेटिक वैल्यू है। रूसी कैंप जो है वो बहुत छोटा है और रूस जो है आलमी फोरम्स में पाकिस्तान की मदद जैसे वर्ल्ड बैंक या पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ जो पानी के ऊपर जो तनाज़ा है या वर्ल्ड बैंक में उनकी उनका वजन या उनके कहने के ऊपर हिंदुस्तान को वो कायल नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान की साइड लें, तो इस तरह के ऐसे मसाइल हैं कि रूस अपने आप को एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अपने आप को सिचुएट करना चाहते हैं या अपने आप को रखना चाहते हैं। चाइना की जो बात है वो चाइना का मुफाद वन बेल्ट रोड के हिसाब से वो चाइना चाहता है कि इस मुल्क में इस खत्ते में अमन हो, और आपको पता है कि चाइना के अंदर भी मुसलमानों के बहुत छोटे से तबके में जो दहशतगर्दी वगैरह की के जो अनासर पाए जाते हैं वो उनको भी फिक्र है चाइना को भी इस लिहाज से। ईरान का मसला जो है ईरान अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहता तालिबान से, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर तालिबान खुदा न खास्ता उनकी तरफ से भी मैं कह रहा हूँ कि उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल अफगानिस्तान में पैदा हो जाती है कि ईरान को डील उनसे करना पड़ता है तो कोई ना कोई एक ग्रुप उनके पास होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा उनकी कोई ख्वाहिश है। तालिबान जो है वो शिया भाइयों के खिलाफ हमेशा उन्होंने उनको
कल भी हमला किया है शिया मस्जिद पर
और इस तरह की बातें की। इसके अलावा तुर्की जो है वो उनका अफगानिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बजरिया चाइना या ट्रेड या वो सिल्क रूट जो पुराना सिल्क रूट है उसको वो लाना चाहते हैं, लेकिन तुर्की की पाकिस्तान से जो दोस्ती है उसमें ज्यादा नारेबाजी है, एक बरादरानापन है, दोनों एक तरह से सोचते हैं, दोनों कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे की कंपनी में, तो वो एक और तरह की सपोर्ट है जो पाकिस्तान को मिलती है। लेकिन जो मटेरियल सपोर्ट अमेरिका और वेस्ट के साथ दोस्ती या दुश्मनी के कैंप में रहने की वजह से पाकिस्तान को होती है वो इन कैंपों से नहीं मिलती। पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को नॉर्थ कोरिया रूस और चाइना और अमेरिका या वेस्ट के मुखालिफ जो ग्रुप है उसमें वो अपने आप को ना रखें, और जो दुनिया में बढ़ती हुई टाइड है तरक्की की इनोवेशन की रुपए पैसे की जो आइंदा जो दुनिया में इकानमी डेवलप होनी है पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि उसके अंदर हिस्सा मंदी करें उसमें शामिल हो सकें, पाकिस्तान की हुकूमत उसका हिस्सा हो और उससे मुस्तफीद हों, تاکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں اور وہاں امن اور خوشحالی آئے. پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ امریکہ مخالف یا ویسٹ مخالف
بلاک میں شامل
اپنے آپ کو سچویٹ کر لے اور وہاں سے آکسیجن نہیں ملے گی, وہاں سے زہر ہی ملے گا.
اوکے, بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن آخری کوسچن میں کرنا چاہوں گی. بریلوی صاحب, آپ اور تارٹ صاحب دونوں آپ اس کا باری باری جواب دیجیے گا. بریلوی صاحب, پہلے آپ, اگر ہم امریکہ اور پاکستان دونوں ممالک کے درمیان جو ایریاز آف کوآپریشن ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہ کافی ڈائیورس ہے, اور یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جب دو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں اختلافات جو ہیں بعض چیزوں پہ وہ بھی پائے جاتے ہیں. اب آگے بڑھنے کے لیے امریکہ اور پاکستان دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بریلوی صاحب کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے, تارر صاحب آپ اگر اس کا جواب دیں پلیز.
سب سے پہلے تو اس وقت پاکستان کو اپنی سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے وہاں پہ. دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمیں جمہوریت وہاں پہ رواداں رہے گی, اور ظاہر ہے امریکن کانگریس مین بھی اور کانگریس بھی یہی دیکھنا پسند کرے گی کہ پاکستان میں جمہوریت کا دور چل رہا ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس اے ہیوج ٹاسک, نہ صرف امریکہ دوسرے ویسٹ کو کس طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ وی ہیو کوئٹ دا اچھے طالبان برے طالبان, وی آر آن دا سیم ٹیبل, وی آر سنسیئر اگینسٹ دا ٹیررزم, یہ چیزیں باور کرانا, لیکن اٹس اے ہیوج ٹاسک, یہ اتنا آسان نہیں ہے. پچھلے عرصے میں ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے, چاہے ایران کو ہم نے ایٹم بم کے بیچنے کے, نارتھ کوریا کو سپورٹ کرنے کے, حقانی گروپ کو, طالبان کے اور لشکر طیبہ اور سپاہ صحابہ کی آرگنائزیشنیں بنانے کرنے میں انوالو رہے ہیں, اور ہر ٹیررسٹ پکڑا گیا دنیا میں اس کا, میں پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان سے یا جہاز انہوں نے اترے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ یا وہاں پہ ٹریننگ لی ہے, ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. اچھے فارن منسٹر کی ضرورت ہے جو ویسٹ کے لیے قابل ایکسیپٹیبل ہو, جا کے اپنی فارن پالیسی ایکسپلین کر سکے, اور اسپیشلی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو سیریس ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان سے کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی دنیا کے سامنے بتانا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے.
بے حد شکریہ ساجد تھارر صاحب, مجاہد بریلوی صاحب اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. اور سامعین, اس وقت ایک ہم مختصر بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر ہمارے جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے, پاکستان میں جو سینسز ہوئی ہیں اس کے جو عبوری ریزلٹس سامنے آئے ہیں اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب اولسی تحریک کے سربراہ ہیں, فاؤنڈر ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اور السلام علیکم ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب. جی تھینک یو سو مچ, کافی دیر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, بے حد شکریہ انتظار کرنے کا. لیکن مزید ایک منٹ کی آپ سے انتظار کا ہم کہیں گے, کیونکہ ایک منٹ کی رپورٹ ہے وہ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے, جو اسی موضوع کے حوالے سے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ناصر محمود نے بھیجی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان میں تقریباً دو دہائیوں کے بعد منعقد ہونے والی مردم و خانہ شماری کے عبوری نتائج سامنے آتے ہی مختلف حلقوں خصوصاً سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس پر تحفظات اور اعداد و شمار کو ترتیب دیے جانے کے طریقہ کار پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. رواں سال مارچ سے مئی کے دوران ملک بھر میں مردم و خانہ شماری کا اہتمام کیا گیا تھا, جسے مبصرین سمیت تقریباً سبھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں نے خوشائند قرار دیا تھا. جمعے کو محکمہ شماریات کی طرف سے جاری کیے گئے عبوری نتائج کے مطابق ملک کی آبادی گزشتہ 19 برسوں میں 57% اضافے کے ساتھ اب 20,77,00,000 سے زائد ہے, جن میں 13 کروڑ سے زائد لوگ دیہی جبکہ 7.5 کروڑ سے زائد شہروں میں بستے ہیں. اسی طرح دیہی اور دور دراز علاقوں سے شہروں میں آ کر بسنے کے رجحان میں اضافہ تو دیکھا گیا, لیکن یہ اضافہ 52% کے ساتھ سندھ میں سب سے زیادہ ظاہر کیا گیا ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ مردم شماری سے جہاں وسائل کی تقسیم اور منصوبہ بندی میں مدد ملتی ہے، وہیں مرکز اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر بھی فرق پڑتا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور خصوصاً چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے ان عبوری نتائج پر تحفظات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینیٹر طاہر حسین مشدی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں مردم شماری کے اعداد و شمار کو مبینہ طور پر سندھ میں مطلوبہ مفادات کے تناظر میں ہیر پھیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ غلط اعداد و شمار کے نتائج بہت منفی ہوں گے۔ مرکز میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے ہفتے کو مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں عبوری نتائج پر تحفظات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
میرے حساب سے سینسز بالکل صحیح طریقے سے نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنی جان چھڑائی ہے، فارمیلٹی پوری کی ہے، پراپر سینسز نہیں ہوئی ہے، پراپر سینسز ہونے چاہیے۔ اور ابھی تو میں سمجھتا ہوں فوج کے پاس بھی ریکارڈ ہوگا، ان دونوں ریکارڈس کو ملنا چاہیے جو گورنمنٹ کے پاس ہے، ہماری جو شماریات کی منسٹری ہے اس کے پاس ریکارڈ ہے، فوج کے پاس بھی ریکارڈ ہے، دونوں ملائے جائیں پتہ پڑے گا، مگر اس پہ کوئی مطمئن نہیں۔
قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے ایک مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک بھی کچھ ایسے ہی تحفظات کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مردم شماری ایک حساس معاملہ ہے جس پر ان کے بقول بدقسمتی سے شفافیت کی کمی نظر آ رہی ہے۔
دیکھیے بچن فاٹا کے بارے میں بالکل مجھے یقین ہے کہ یہ اعداد و شمار بالکل غلط اور بے بنیاد ہے اور وہاں سے مردم شماری ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے جب شمالی وزیرستان سے پچھلے فوجی آپریشن کے موقع پہ 2014 میں وہاں سے لوگ نکلے بے گھر افراد، تو پوری آبادی نہیں نکلی تھی، لیکن اس کے باوجود 1 ملین سے زیادہ جو لوگ تھے وہ رجسٹر کیے گئے تھے بے گھر افراد۔ لیکن اب دیکھیے 7 قبائلی ایجنسیاں ہیں اور 6 فرنٹیئر ریجن جسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ضلعوں سے لگے ہوئے جڑے ہوئے انتظامی یونٹ ہیں فاٹا کی، ان کی آبادی ملا کے آپ دیکھیں نا کچھ اوپر 5 ملین دکھائی گئی ہے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ یہ آبادی اس کے 2 چند سے کم بالکل نہیں ہے، 14-15 ملین سے کم نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔
افراسیاب خٹک نے متنبہ کیا کہ بہت جلد اس پر تنازعات بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ جہاں مردم شماری سے ملک کی صحیح آبادی اور اس کا تناسب معلوم ہو سکے گا، وہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ترقیاتی بنیادی ڈھانچے اور وسائل کی تقسیم جیسے معاملات حکومت کے لیے نئے چیلنجز کا باعث بنیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب، آپ بتائیے گا یہ جو چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی جو رہنما ہیں ان کے تحفظات آپ نے سنے جو ابھی مردم شماری ہوئی ہیں اور اس کے عبوری نتائج جو سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے ان پارٹیز کے جن رہنماؤں کو آپ نے سنا ان کے تحفظات میں کتنا وزن آپ کو نظر آتا ہے اور یہ کن بنیادوں پر یہ تحفظات ان تحفظات کے اظہار کر رہے ہیں؟
آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ ہم تو چونکہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ہمارا کام ہی انہی مسائل پہ زیادہ کارانہ تحقیق کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ ہم اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ جس انداز سے فاٹا کے لوگوں کے حوالے سے تب بھی کہا گیا، ہم چیختے رہے، بولتے رہے، یہ اور یہ وعدے بھی کرتے رہے کہ آئی ڈی پیز کا ایک خانہ شامل کر دیں، نہیں کیا انہوں نے۔ تو جو نہیں کیا وہ فاٹا کے لوگ جو جہاں بھی رہے وہ وہاں کے گنے گئے، اگر وہ پنجاب میں رہے، کراچی میں رہے، خیبر پختونخوا میں رہے تو ان کے گنے گئے اور اپنے علاقے کے نہ گنے گئے۔ مثلاً میری مثال دیں، میں جنوبی وزیرستان کے شادی خیل ایریا زنگاڑا سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں سینسز ہوئے ہی نہیں، وہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ تو جب ہے ہی نہیں تو یہ دوسرا طریقہ ہے، دوسرا پرابلم ہے کہ جہاں نہیں ہوئے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کی جو ڈسیزن تھے یہ اسلام آباد میں ہوئے۔ اب دیکھیں اسلام آباد میں جو سیل یہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا اس میں سے کوئی ہمیں بتایا کہ اس میں ایک بھی پختون ہو، بے شک کوئٹہ کا پختون ہو، بے شک وہ لورالائی کا ہو، ایک بھی پختون نہیں تھا۔ دراصل اس ملک میں کبھی بھی کوئی بھی شماریات ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئی, شفاف نہیں ہوئی, یہاں گپلے چلتے ہیں. حالانکہ یہ بھی کوئی بات ہے, دیکھیں سینسس میں کبھی دنیا میں بھی کوئی ڈسپیوٹ آیا ہے, کہیں اور بھی کبھی ایسا مسئلہ ہوا ہے, لیکن یہاں ہوتا ہے. یہاں اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں کا بڑا بھائی وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے لیتا ہے. اس سینسس میں ہماری اطلاع کے مطابق اگر ہم غلط ہیں تو ہم معافی مانگ لیں گے. وہ جو ہماری شماریات ہیں اس میں نہ کوئی سندھی ہے, نہ کوئی بلوچ ہے, نہ کوئی پختون ہے, سب کے سب پنجاب کے ہیں. وہ اس سینسس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو دوسرا جو, یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ فاٹا میں تو دوبارہ ہونے چاہیے, آئی ڈی پیز کا خانہ ہونا چاہیے جہاں جہاں ہیں. آئی ڈی پیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رجسٹرڈ آئی ڈی پیز ہی ہوں, ایسے لوگ ہیں جو مجبوروں میں. اب میں تو رجسٹرڈ آئی ڈی پی نہیں ہوں, لیکن میں اگر پچھلے 15 سالوں سے وزیرستان اس لیے نہیں جا سکتا کہ اگر میں گیا تو میں زندہ واپس نہیں آ سکتا. میں واجب القتل ہوں, میری طرح اور بھی اسی طرح کے ذہن کے لوگ واجب القتل ہیں. ہم نے راشن کے لیے خود کو رجسٹر تو نہیں کرایا, لیکن ہم جا تو نہیں سکتے.
ڈاکٹر سید عالم محسوس صاحب, لیکن سیکیورٹی کے حالات جو ہیں فاٹا کے وہ آپ کے سامنے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی بیشتر علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی کچھ سیکیورٹی جو ہے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے, تو کیا یہ تو بنیادی وجہ نہیں ہے کہ پراپر طریقے سے یہ سینسز جو ہیں وہ ان علاقوں میں نہیں ہو سکا؟
دیکھیں جی, یہ تو ایک انتہائی عجیب سی دلیل یہ دیتے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی خراب کس نے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی عراق میں بھی تو خراب ہے, یہ شام میں بھی تو خراب ہے, عراق میں بھی تو الیکشن ہوتے ہیں, عراق میں بھی تو پاپولیشن ہوتی ہے. یہاں 20 سال بات کیوں ہوئی؟ یہ 20 سال جو لگے, کیا یہ 20 سال یہاں کی دہشت گردی ہو رہی تھی؟ پورے ملک میں کوئی خانہ جنگی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سینٹر نہیں ہو رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیلے ہوئے, پھر اس کے بعد یہ خانہ, یہ جو سیکیورٹی ہے, ایسے تو لوگ اعتراض نہیں کر رہے ہیں. آج اگر ٹرمپ اعتراض کر رہا ہے یا امریکہ اعتراض کر رہا ہے, اگر یہ سچے ہیں تو اس کو صفائی کیوں نہیں دیتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سیکیورٹی وجہ نہیں ہے.
ٹھیک, لیکن ایک اور کوسچن ڈاکٹر سید عالم محسوس صاحب, وہ یہ کہ اب جب مردم شماری کا عمل کمپلیٹ ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد یہ تحفظات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں, اس یہ پروسیس جب جاری تھا یا پروسیس سے پہلے یہ باتیں کیوں نہیں اٹھائی گئی جو اس وقت اٹھائی جا رہی ہیں؟
ان میں سے ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ اٹھایا ہو, جو پختونخوا اور اسی تحریک میں نہ اٹھایا ہو. ہم نے یہی سارے مسئلے اٹھائے تھے. لیکن اس میں اب یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سارے سینسز ریجیکٹ کر دیں, ہم اس میں ٹرانسپیرنسی لائیں. یعنی بجائے اس کے کہ ٹوٹل بغاوت کی طرف آئیں, ٹوٹل نیگیشن کی طرف آئیں, ہم یوں کر سکتے ہیں کہ فاٹا کو دوبارہ کروائیں, خیبر پختونخوا اور باقی پاکستان میں جو شماریات ہوئی ہیں اس کو پبلک کریں, ابھی پبلک کریں, تاکہ جو نہیں گنے گئے وہ گنے جا سکیں, جو بہت زیادہ گنے گئے اس کو چیلنج کیا جا سکے. تو یہ حل اس کا موجود ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے. فاٹا کی بات تو بالکل نہیں سنی جا سکتی, وہاں دوبارہ بالکل مردم شماری ہونی چاہیے. وہ جو لوگ وہاں سے بے گھر ہو چکے ہیں ان کو فاٹا میں, میں فاٹا میں اندراج کروانا چاہتا ہوں. میں رہتا پشاور میں ہوں, لیکن میں فاٹا میں اندراج کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں میرے علاقے کو, تاکہ وہ فائدے وہاں پہنچے.
ٹھیک, اور ایک عام آدمی کے لیے مردم شماری کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا شفاف ہونا آپ کیوں سمجھتے ہیں, کیوں ضروری ہے؟
انتہائی خوبصورت سوال ہے آپ کا. یہ عام جو سننے والے ہیں ان کے لیے ہے. دیکھیں, اگر ہمارے لوگ یا کوئی بھی لوگ ایک مردم شماری میں, مردم شماری بھی لفظ غلط ہے, انسان شماری لفظ ہونا چاہیے, انسان شماری میں یہ نہ گنے جائیں تو اس کا مطلب ہے اس ملک کے اس علاقے کے تمام فرد جو ہیں اس سے یہ محروم ہو جائیں گے. مثلا وہاں جو ڈسپنسریاں بنیں گی, ہیلتھ, سکول, نوکریاں, یہ آبادی کے حساب سے ہوتی ہیں. پھر اس میں جو ملازمتیں ہیں وہ بھی آبادی کے حساب سے ہوتی ہے. پھر وہاں جو الیکشن ہوں گے, قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینٹ، وہ بھی آبادی کے حساب سے ہیں. پھر اس میں پاکستان میں نیشنل فائنانس کمیشن تو عجیب سی چیز ہے، لیکن بہرحال وہ تاریخ میں نہیں جاتا. نیشنل فائنانس کمیشن میں جب بنگال نہیں تھا، جب بنگال تھا تو پھر تو برابری کی بنیاد پر یہ ایوارڈ ہوتا تھا، جب میجارٹی سے نجات ملی ان کو تو پھر آبادی کی بنیاد پر ہوا. جب آبادی، وہ انسان اپنا گھر، اپنا نام، اپنی فیملی، اپنی بیٹی، اپنی بچی، اپنی گھر والی، اپنی بہن، اپنی ماں کو اندراج نہیں کروائے گا تو اس کا راشن بھی تو نہیں ملے گا، اس کو اسکول اور ہیلتھ بھی تو نہیں ملے گا، اس کو الیکشن کا حق بھی تو نہیں ملے گا، اس کو تو کوئی حق بھی. وہ اگر مر بھی گیا خدا نخواستہ تو اس مرنے میں بھی اس کا نام نہیں ہوگا.
رائٹ. اوکے، بے حد شکریہ ڈاکٹر سید عالم مسعود صاحب، آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور سامعین آپ کو بتا دے چلیں کہ صوبہ پنجاب سے ایک ویل نون اینالسٹ رسول بخش رئیس صاحب کو کافی ہم نے ٹرائی کیا کہ وہ اس سیگمنٹ میں شامل ہوں اور ان کو بھی ہم سن سکیں، لیکن وہ اس وقت بتایا جا رہے فون جو ہیں وہ نہیں اٹھا رہے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی دو ریاستوں پنجاب اور ہریانہ میں اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ پرتشدد واقعات جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 30 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ان واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں. ہم نے مدعو کیا ہے بھارت سے سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ستیش مشرا جی کو، اور یہاں نیو یارک سے ایک سکھ رہنما ہمیں جوائن کریں گے، ڈاکٹر امیر جیت سنگھ. دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سہیل انجم کی ایک رپورٹ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے جو انہوں نے اسی موضوع پر دہلی سے بھیجی ہے.
ہریانہ میں پنچکولہ کی ایک خصوصی عدالت کی جانب سے ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ اور متنازعہ مذہبی گرو بابا گرمیت رام رحیم سنگھ کو جنسی زیادتی کا مجرم قرار دیے جانے کے بعد بھڑکے تشدد میں ہلاک شدگان کی تعداد 33 تک پہنچ گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 200 سے اوپر ہے. مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق ہریانہ میں صورتحال کشیدہ مگر قابو میں ہے. خصوصی سی بی آئی عدالت نے ایک 15 سال پرانے معاملے میں جمعہ کے روز رام رحیم سنگھ کو مجرم قرار دیا تھا، جس کے بعد ان کے ہزاروں حامیوں اور عقیدت مندوں نے پنچکولہ کے علاوہ ہریانہ، پنجاب اور دہلی کے مختلف مقامات پر پرتشدد ہنگامہ کیا، سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نظر آتش کیا اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو نشانہ بنایا. پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے پرتشدد ہنگاموں اور اموات کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیا. اس نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاستی وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر کے رویے پر سخت الفاظ میں تبصرہ کیا. ہفتے کے روز جب ہائی کورٹ میں مرکزی حکومت کے وکیل نے کہا کہ جمعہ کے روز ہونے والا تشدد ریاست کا معاملہ ہے، تو عدالت کے فل بینچ نے نریندر مودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف بی جے پی کے نہیں بلکہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. عدالت نے سوال کیا کہ کیا ہریانہ بھارت کا حصہ نہیں ہے؟ ہریانہ اور پنجاب کے ساتھ سوتیلے بچوں سے سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے قبل عدالت نے وزیر اعلیٰ ایم ایل کھٹر کی سخت الفاظ میں سرزنش کی اور کہا کہ حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے پنچکولہ شہر کو جلنے دیا. اس نے سیاسی سرنڈر کر دیا، اور جب اسے سب کچھ معلوم تھا تو اس نے ٹھوس کارروائی کیوں نہیں کی؟ حزب اختلاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ پر استعفیٰ دینے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن بی جے پی نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. رام رحیم اور ان کے حامیوں کے تئیں نرم رویہ اختیار کرنے اور صورتحال پر قابو نہ پانے کے لیے ریاستی حکومت پر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے. फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हरियाणा के सिरसा में 800 एकड़ में वाके डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर में पनाह लिए हुए तकरीबन 1,00,000 अफराद को हेडक्वार्टर खाली करने का हुक्म दे दिया है। हेडक्वार्टर के नज़दीक फौज तैनात है, लेकिन उसने कैंपस में दाखिल न होने का ऐलान किया है। दूसरे मकाम पर वाके इस मखसूस मजहबी फ़िरके के मुतअद्दिद मराकज को सील कर दिया गया है। वहाँ से 2,500 लाठियाँ और धारदार हथियार बरामद हुए हैं। बाबा के हामियों की गाड़ियों से AK-47 राइफल और पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। दरियसना 4 रियासतों में तशद्दुद फैलने के पेश नज़र बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उनसे मुहतात रहने को कहा है। राम रहीम सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके हेडक्वार्टर में काम करने वाली मुतअद्दिद खवातीन ने आपबीती सुनाई और राम रहीम पर जिंसी ज्यादती और इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद किया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जी, और सतीश मिश्रा साहब हमारे साथ हैं भारत से बराह रास्त लाइन पे। डॉक्टर अमीरजीत सिंह ने भी हमें ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क से। सतीश मिश्रा जी, ये जो रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर ने भेजी है, उससे पता चलता है, मालूम होता है कि हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा है इस वक्त हरियाणा और पंजाब प्रोवेंसेस में। असल वाक़या क्या है और हुकूमत हालात से निमटने के लिए क्या कर रही है इस वक्त?
ये हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि हालात पर काबू लाया जा सके, पर ये हालात खराब इसलिए हुए कि हुकूमत ने जो फौरन कदम उठाने चाहिए थे, जो वक्त के तौर पर कदम फौरन उठाए जाने चाहिए थे, वो नहीं उठाए गए। और उसकी वजह ये है कि जो हरियाणा की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बाबा रहीम, ये जो गुरमीत सिंह हैं, बाबा जो गुरमीत सिंह राम रहीम
जी,
इनके जो ताल्लुकात थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, लीडरान के साथ, वो बहुत ही क्लोज रिश्ते रहे, और उसकी वजह से एक ढीला जो अप्रोच होता है वो अपनाया गया। उनके जो डेरा के बाबा गुरमीत सिंह के जो फॉलोअर्स थे उनको पंचकुला आने दिया गया, उनको रोका नहीं गया। जो पुलिस मुस्तैदी से काम करनी चाहिए थी पुलिस ने काम नहीं किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। तो हालात आज सरकार कोशिश कर रही कि काबू में लाए जाए, पर हालात खराब हुए इसकी वजह स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की पूरी जिम्मेवार है। और जो केंद्र की सरकार है, जो सेंटर की सरकार है, उस पर भी जिम्मेवारी जाती है।
ठीक है, और यही बात एक भारतीय अदालत जो है उन्होंने भी की है कि सियासी कयादत जो है हरियाणा के सूबे में और मरकज में जो कयादत बैठी है वो इन हालात की जिम्मेदार है, सही तौर पर उन्होंने हैंडल नहीं किया। डॉक्टर अमीरजीत सिंह साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। हमें मालूम है गुज़श्ता दिनों एक सिख मजहबी रहनुमा जो हैं उनको अदालत की तरफ से जिंसी ज्यादती का मुजरिम करार दिया गया। अगर हम देखें तो ये किसी सियासी रहनुमा, सियासी कयादत की जानिब से नहीं बल्कि अदालत की तरफ से ये फैसला सामने आया, तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिख कम्युनिटी की वजह से, उसका क्या जवाब बनता है?
मोहतरमा, पहले तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं इन द बिगनिंग कि वो कोई सिख मजहबी नहीं, जो टेंपरल अथॉरिटी है अकाल तख्त से ये हुक्मनामा है कि ये और इसके फॉलोअर्स, इनके साथ किसी भी तरह का जो है वो तालमेल नहीं रखना है। और अगर जो आज सिचुएशन वहाँ डेवलप हुई है, इसके थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में जाएं, और ये जो सवाल आ रहा है कि इतनी वायलेंस पंजाब में हुई, हरियाणा में हुई, दिल्ली में है, राजस्थान में भी है, भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या खट्टर गवर्नमेंट है, उसका इस सभी पे क्यों उन्होंने पहले प्री एम्प्टिव मेजर नहीं लिया, तो फिर यह देखना पड़ेगा कि मोदी और खट्टर दोनों आरएसएस के ग्राउंड वर्कर, ये रूममेट भी थे, और खट्टर ने जो भी पहले किया और आगे भी करेगा वो आरएसएस के ही निर्देश पर है, जब मोदी हरियाणा में आए इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस बात का भी ध्यान रहे कि डेरा इस सच्चा सौदा ने पिछली 2014 की पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी और हरियाणा की असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी को हिमायत दी थी और मोदी ने इसके डेरे में जाके ये कहा था कि ये मेरे लिए बहुत बड़े मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सच्चा सौदा की पुण्य धरती पे ये गुरमीत बाबा राम रहीम सिंह के इस डेरे में खड़ा हूँ। सो इसमें ये कोई भी कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ भी वहाँ हुआ हो रहा है और कल को होगा उसके लिए आरएसएस जो है वो इस सभी में मुनव्वस है और ये बात भी सामने है। यही नहीं कि वहाँ पंचकूला में लोगों को इकट्ठे होने दिया है, ये फैक्ट सामने है कि 15 अगस्त को 10 दिन पहले क्योंकि 25 अगस्त को फैसला आया इस रेपिस्ट का जन्मदिन था तो हरियाणा के दो मिनिस्टर अनिल विज और रामविलास शर्मा वो वहां गए डेरा सौदा में और वहां 51 लाख का चेक दिया इस एजुकेशन मिनिस्टर ने रामविलास शर्मा ने कि आप बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। सो ये जो चल रहा है ये सभी आरएसएस जिसने वहां पूरा कंट्रोल किया हुआ है और उनके लिए ये इलेक्शन गेम है। हरियाणा में इलेक्शन वो इस सभी के साथ ही जीत सके उन्होंने इसको खुद को बिल्ट किया है इस जो क्रिमिनल आदमी को और अभी भी जो ड्रामेबाजी चल रही है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो आज भी उन्होंने कहा कि भी किस लेवल तक ये उन्होंने झूठ बोला अगर 144 दफा लगाई है और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई पढ़िए क्या है इसमें तो वहां उसमें ये मेंशन ही नहीं था कि 5 या ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जब उन्होंने झाड़ लगाई तो इन्होंने कहा जी ओहो ये तो क्लेरिकल मिस्टेक हो गई। तो ये सभी जो है वो इस वक्त आरएसएस की गेम है। मनोहर खट्टर जो है वो तो एक प्यादा है जो कुछ आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर से हो रहा है और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसमें हिस्सेदार है जो भी पंचकूला में हुआ हरियाणा में हुआ और लेटेस्ट जो खबरें हैं अब तक उसमें 36 के करीब जो है वो डेथ्स हो चुके हैं।
ठीक ओके बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीरजीत सिंह साहब आपका आपकी जो एनालिसिस है या आप जिस तरह हरियाणा और पंजाब के हालात को देख रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट एंगल से आप देख रहे हैं। सतीश मिश्रा जी आप कहाँ तक इतफाक करते हैं डॉक्टर अमीरजीत सिंह साहब से?
जो डॉक्टर साहब ने बात कही उसमें लार्जर फ्रेमवर्क में ये बात सही है कि आरएसएस इन चीजों को सपोर्ट कर रही है पर इस वक्त जो हो रहा है वो खट्टर की सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ने कोताही बरती है। जो जैसा कि सही कहा कि दो मंत्री गए थे 15 अगस्त के दिन और वहां एक मंत्री ने जाकर 51 लाख का चेक दिया है उसके पहले भी खट्टर साहब खुद गुरमीत सिंह से मिलते रहे हैं वहां जाकर उनकी जितने भी काम हैं उनको अंजाम देने में जो भी सरकार मदद दे सकती है देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी ही रहीम के पास गई है या गुरमीत सिंह के पास गई है पहले और भी पार्टियां जिसमें कांग्रेस शामिल है वो भी इनके साथ इनकी मदद लेती रहे हैं पर चूंकि अब इन पर अदालत ने इनको मुजरिम ठहराया है और मुजरिम ठहराने जाने के बाद जिस तरह से इनके फॉलोअर्स सड़कों पर निकले हैं और 36 मौतें हुई हैं और सैकड़ों में लोग घायल हुए हैं इसकी जिम्मेवारी तो सरकार पे ही जाएगी। अगर गुरमीत सिंह चाहते तो इन चीजों को रोक सकते थे वो तो चाहते थे कि वायलेंस हो जिससे कि दबाव बने और उनके ऊपर उस तरह की बंदिशें न लग पाए। अगर पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने सख्ती न बरती होती तो शायद ये मुजरिम भी न करार दिए गए होते। सीबीआई कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो भी हाई कोर्ट की निगरानी में हुई
right.
अगर हाई कोर्ट की निगरानी में नहीं होती तो शायद मुजरिम भी नहीं साबित होते।
جی بہت شکریہ ستیش مشرا جی آپ کا, ڈاکٹر امیر جیت سنگھ صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور سامعین جیسا کہ شروع میں میں نے بتایا اور خبروں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امریکی ریاست ٹیکسس میں ایک سمندری طوفان جو ہے وہ آیا ہے, اس پہ ہم نے اپڈیٹس لینی تھی ٹیکسس سے, لیکن اس وقت ٹیلی فون لائنز جو ہیں شاید موسم کی وجہ سے وہ مل نہیں پا رہی ہے. آئندہ کی نشریات میں اس پر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر اسفر امام کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.